پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آج پروگرام کا آغاز کریں گے اس خبر سے جو آپ ہمارے پروگرام میں بھی سن چکے ہیں نیوز میں, کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف اس وقت چین کے دورے پر ہیں. یہ دورہ ایک ایسے پس منظر میں ہو رہا ہے جبکہ ایک جانب تو امریکہ نے افغانستان کے لیے جس نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا اس میں پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے, اور پاکستان نے اس مطالبے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان کوئی تخصیص کسی دہشت گرد گروپ کے بارے میں نہیں ہے. دوسری جانب برکس میں پاکستان کی توقعات کے برعکس جو چین میں اجلاس ہوا اس میں پاکستان میں موجود دہشت گرد گروپوں کا ذکر تھا. ایسے پس منظر میں یہ دورہ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اس دورے کے بارے میں, مزرا سن لیتے ہیں پھر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب ظفر ہلالی سینئر ڈپلومیٹ ہیں, اور محترمہ عطیہ کاظمی صاحبہ ہیں نسٹ گلوبل تھنک ٹینک کی سینئر ریسرچر ہیں. لیکن پہلے خواجہ آصف کے الفاظ.
تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ان حالات کا ایک بڑا پریگمیٹک جائزہ لے کے ایک نئی سمت جو ہے یا درست سمت کا تعین کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑی بہت جو ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑنی ہے اپنے سمت میں وہ ہمیں جلدی کرنی پڑے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں جس طرح ایک ہمسائے ایک بھائی کے ساتھ ہونے چاہیے اس طرح کے ان کے ساتھ تعلقات ہوں, لیکن پاکستان کا جو اپنا مفادات ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں, اور پاکستان کے مفادات کا جو تحفظ ہے وہ سب سے پہلے فرض ہے ہمارا. دیکھیں پاکستان امریکہ پہ پاکستان کی اکنامک ڈپینڈنسی جو ماضی میں کسی وقت ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے, بڑی حد تک کم ہو گئی ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کے امریکہ کے ساتھ اکنامک ڈپینڈنسی جو ہے 100% ختم ہو جائے. ایک جو معاشی تعلقات ہیں یا تجارتی تعلقات ہیں وہ تو رہیں گے, اور ہماری امریکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہماری ہمیشہ خواہش ہوگی کہ اس مارکیٹ سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں, اس مارکیٹ میں ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں ہمارے بزنس مین جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں, تو وہ تو سلسلہ رہے گا. لیکن ڈپینڈنسی اس قسم کی جس سے ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہے ہمارا قومی مفاد کمپرومائز ہو اس قسم کی ڈپینڈنسی ہم کسی پہ بھی نہیں رکھنا چاہتے.
ظفر ہلالی صاحب, آپ نے خواجہ آصف صاحب سنا, کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کچھ نئے موڑ آ رہے ہیں اب؟
یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی نیا موڑ نہیں آ رہا ہے. ایکچولی کوئی نیا نیو پیراڈائم نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے. ایکچولی ہونا چاہیے, یہ بالکل صحیح ہے, ہونا چاہیے مگر نظر نہیں آ رہا ہے. ہونا اس لیے چاہیے کہ اس وقت پاکستان امریکہ ریلیشن شپ انٹائرلی ٹرانزیکشنل ہے. ہم ملتے ہیں جدھر ملنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ہم الگ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس نہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, نہ کلچرل, نہ کچھ نہیں. ہم ایک مقصد کے لیے ملتے ہیں اور جب وہ مقصد پورا حل ہو جاتا ہے ہم الگ ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہی ہونے والا ہے. آپ دیکھیں گے یہ ریلیشن شپ جو ہے افغانستان کے اوپر کوآپریشن از اے مسٹ دونوں کے لیے, اور تو پھر یہ دونوں کوآپریٹ کرنے لگ جائیں گے. پتہ نہیں ایک دو سبق سیکھے ہوں گے یہ جو تلخی آئی ہے, مگر زیادہ میرے خیال میں نہیں سیکھیں گے. امریکہ کو افغانستان میں رہ نہیں سکتا بغیر پاکستان کی کوآپریشن, اور پاکستان کو خود امریکہ کی پریزنس افغانستان میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, حالانکہ پرسنلی میں سمجھتا ہوں بالکل ہی ان کو نکل جانا چاہیے, مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ شاید امریکہ کو ادھر رہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر امریکہ چلے جائے گا ادھر پھر سول وار ہوگا, اور پھر پتہ نہیں کون آئے گا, کون سا قسم کے طالبان آئے, کیا وہ اینٹی ڈیلوویئن لوگ آئیں گے جس کا سیولائزیشنل اپروچ پاکستان اور ان کا مختلف ہے, اور پھر ان کے ساتھ. اس لیے کہ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی افغان گورنمنٹ, یا وہ صدر ہو یا وہ بادشاہ ہو یا وہ ملا ہو, کوئی ریکگنائز نہیں کرتا ہے यूरेन लाइन को, तो एक न एक दिन शायद फिर हमें उनके साथ टक्कर लेना पड़े। तो हम समझ तो कुछ लोग हैं इधर, और मेरे ख्याल में वो अक्सरियत में है इन द कॉरिडोर ऑफ पावर, जो समझते हैं अगर अमरीका रह भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।
हमारे साथ आइएगा अतिया साहब, ये फरमाइए कि ब्रिक्स के इजलास से पहले चीन ने बाकायदा ये कहा था कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के का और उसके उसको खत्म करने के लिए उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ब्रिक्स के इजलास में पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्द ग्रुपों के हवाले से पाकिस्तान एक तनकीद का निशाना बना। आप क्या कहती हैं कि इसके बाद चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौइयत क्या अभी भी वही रहेगी जिसका हम बहुत अरसे से शोर सुनते आ रहे हैं?
जी शुक्रिया जाफरी साहब। एक तजिया निगार के तौर पे जो मैं इस मामले को देख रही हूँ वो यूं है कि जो ब्रिक्स में बात की गई है, अगर हम बारीकी से उसका एनालिसिस करें तो चीन ने कोई नई बात नहीं कह दी। हम ये नोट करेंगे कि जिन जिन दहशत पसंद तंजीमों का चीन ने जिक्र किया है या ब्रिक्स की मेंबर्स ने जिक्र किया है, तो पाकिस्तान ने भी तो उनको अभी तक ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, और पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये बहरहाल ये तंजीमें दहशत पसंद हैं। और जैसी ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मैं नहीं समझती कि इनमें कोई हकीकत है, और मेरे ख्याल में वी शुड नॉट लुक टू मच इनटू इट, बल्कि ब्रिक्स को इस मरहले पर बजाय इसके कि हम एक ऑल आउट कन्फ्रंटेशन शो करें अगेंस्ट सच रीजनल सेटअप्स, मेरा ख्याल है कि जैसे एससीओ में पाकिस्तान और भारत दोनों को साथ साथ शामिल किया गया, इसी तरह ब्रिक्स में भी पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज को शामिल करना चाहिए और स्टेटमेंट्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए। और इसी सिलसिले में जैसा कि आपने पूछा कि आपने जिक्र किया कि चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनका क्या सामने आएगा पहलू, तो मैं नहीं समझती कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात पे कोई भी असर अंदाज मामला इस तरह का हो सकता है, क्योंकि उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स आई हैं आप उनके मिनिस्टर की, उनके एम्बेसडर की, गवर्नमेंट की, उससे भी बात साबित हो चुकी है कि इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं थी ब्रिक्स की स्टेटमेंट में चाइना की। और फिर वजीर खारजा जो खारजा आसिफ साहब चीन गए हैं, जिन्हें वजीर दिफा होने का भी तजुर्बा रहा है, तो फिर उनका ये चीन का दौरा इस लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल है। तो हमें इस तरह की नॉन स्टार्टर्स और इस तरह की स्टेटमेंट्स देख के अपने ही नुकसान नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में, और इन द लॉन्गर रन खित्ते के इंटरेस्ट में ये बात नहीं जाती कि बिला वजह की कॉन्टेंशंस को और गलत बयानी से काम लेते हुए हम इस तरह की चीजों को हवा दें।
अच्छा ये बताइए,
पाकिस्तान और चाइना की पॉलिसी में मैं कोई चेंज नहीं देख रही।
अच्छा जो रीजनल इश्यूज हैं में अफगानिस्तान जो है वो एक बेसिक इशू है, अमेरिका की जो नई पॉलिसी अनाउंस हुई है जनूबी एशिया के लिए खासतौर पर अफगानिस्तान के लिए, उसमें भी अफगानिस्तान ही मेन इशू है, और जाहिर है कि चाइना के हवाले से भी जब आप देखते हैं तो रीजनल इशूज में वो सबसे बड़ा इशू है। उस पर इन दोनों के दरमियान, इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक इत्तेफाक राय है कि जी दहशत गर्दी खत्म होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका की जानिब से जब ये बात कही जाती है कि डू मोर या ये कि नहीं हो रहा, तो उससे पाकिस्तान का जो अपना कैरेक्टर है सिस्टम उस पर कितना असर पड़ता है?
जी इसमें जाहिर है जो लोग ये बात करते हैं कि डू मोर हो और कुछ नहीं हो रहा, तो बहरहाल उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि पाकिस्तान का कैरेक्टर इस मामले में थोड़ा सा शेडी हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझती कि जो लोग एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इस मामले को देखते हैं वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा से नेटो की सपोर्ट करता आया है, अमन पसंद जो इनिशिएटिव्स रहे हैं उनकी सपोर्ट करता आया है, लिहाजा पाकिस्तान के कंसर्न को एड्रेस करना ही अफगानिस्तान के सोल्यूशन का पहला स्टेप होगा, और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान एक दूसरा वियतनाम साबित हो। और फिर अमेरिका से भी आप देखते हैं कि हमारे 70 साल से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रहे हैं, ये बच्चों के खेल नहीं होते हैं, ये मुल्की मामलात होते हैं जिनको एक एक कमेंट से या विद अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन हम रिवोक नहीं कर सकते, और ना ही हमें इतना चाइल्डिश बिहेवियर को अपनाना चाहिए। الزام تراشی کے بجائے دونوں ممالک کو اسٹریٹجک ڈائلاگ دوبارہ شروع کرنا چاہیے میرے خیال میں, اور ان ڈائلاگس کے تھرو, نیگوسیشنس کے تھرو ایک سمجھداری کی بات سامنے آئے گی, ہمارے تعلقات کے تمام پہلوؤں پر سہل حاصل گفتگو ہوگی, اور آئی تھنک ان تمام چیزوں کے لیے ایک نیرو ایجنڈا ہم نہیں فالو کر سکتے, کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیکشنلی ہوتے ہیں, لیکن پاک یو ایس ریلیشنز کو میں نہیں سمجھتی کہ زیرو سم گیم ہے, اس میں اٹ کین بی اے ون ون.
اپنے ظفر ہلالی صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم افغانستان میں امن کی بات کرتے ہیں اور امریکہ کی پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ہم جو دوسری ریجنل قوتیں ہیں جیسے ہندوستان ہے جن کے اپنے مفادات ہیں, ان کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟
دیکھیے پہلے تو ورک آؤٹ کریں نا کہ امریکن افغانستان میں ٹھہرنا کیوں چاہتا ہے. ہمیں سب کو پتا ہے کہ امریکہ وانٹس ٹو سٹے ان افغانستان, اس لیے اپنے ان کے انٹرسٹ سیف گارڈ کرنے کے لیے. وہ کیا انٹرسٹ ہیں؟ وہ چائنا پہ, سینٹرل ایشیا پہ, روس پہ, پاکستان پہ. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اسپیشل فورسز ہیں, ہم یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ پاکستان کا ڈینجر یہ ہے کہ ہمارے اساتذے جو ہیں, پاکستانی اساتذے جو ہیں, وہ ٹیررسٹ کے ہاتھ میں آ جائیں. ہمارے ریڈیکولس, اس لیے کہ اگر ایک ملک کامیاب ہوئی ہے ٹیررزم کے خلاف کچھ حد تک, بہت حد تک, وہ ہے پاکستان. اور یہ سب بہانے بنا کے امریکہ ادھر ٹھہر رہا ہے, اور کیا کر رہا ہے؟ خاص کر ہندوستان کو لا رہا ہے اندر, ہندوستان کے کونسلیٹ میں ہندوستان جاسوسی کر رہا ہے, ہندوستان ادھر سے خود کہا ہے, یہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے دوال, اس نے کہا ہے پرسوں, تو اس کے آرمی چیف نے کہا تھا کہ آر ڈفرنسز آر ایریکنسائلیبل, مانے گئے یہ جو دشمنی ہے ان اے سینس اٹ از ایٹرنل. تو ایسے سب باتیں سن کے پھر بھی ان کو وہ دعوت دے رہا ہے امریکہ, تو آپ سمجھتے ہیں ہم لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہم سب کیا, ہمارا کیا اسیسمنٹ ہوگا کہ امریکہ کے فیوچر کا لائی آف یونائٹیڈ اسٹیٹس, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے ہی ہوگا, کچھ نہیں جی باتیں کرتے جاؤ. بالکل نہیں, ہر پارٹ پہ ہم ڈفر کرتے ہیں, چین پہ, کشمیر پہ, روس پہ, نیوکلیئر ویپنز پہ. یعنی کہ میں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں بس, مگر لگتا ایسا ہے کہ ہم پھر بھی سمجھتے ہیں وی کین کنٹینیو ایز نارمل. یہ تو ہمارے فارن منسٹر نے خود کہا, ہاں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہے چلتا رہے گا. ارے بھائی یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن بہت برا ہوگا, اگر آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ واٹ آر یور ڈفرنسز.
اچھا محترمہ عطیہ صاحبہ, یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت پاکستان جس طریقے سے چین اور روس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے, یا چین سے قریب ہے وہ, اور امریکہ کے بارے میں بھی اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے قومی مفادات کے سوا ہر طرح سے تعاون کریں گے, تو کیا یہ دو سائڈوں پہ چل سکتا ہے, یہ فورن پالیسی اس طرح سے کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟
جی میری نظر میں بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت اگر آپ دنیا کے تمام سمجھدار ممالک کی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ملٹائی ویکٹر ڈپلومیسی پہ کام کر رہے ہیں. اپنے انٹرسٹ کے علاوہ ان کا کوئی اور انٹرسٹ سامنے نہیں آتا, اور اسی طرح ہم ان تمام ممالک کو جن کے بارے میں آپ کا, جن کا نام آپ کے سوال میں ہے
جی,
ان کو بھی اگر دیکھیں تو وہ ساتھ کے ساتھ ہی تمام اپنے ان ممالک سے دوستی بھی رکھ رہے ہیں, روابط بھی رکھ رہے ہیں, ٹریڈ بھی کر رہے ہیں, ڈائیورسفائی بھی کر رہے ہیں ریلیشنز کو. ایک اینگل سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مابین کوئی کسی بات پہ ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی, لیکن اسی وقت ہم کسی اور پہلو پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہیں, انرجی سیکٹرز میں بھی کام کر رہے ہیں, پاورٹی ایلیویشن کے پروگرامز بھی وہ کر رہے ہیں فالو. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اپنی, میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان اپنی فورن پالیسی کو ڈائیورسفائی کر رہا ہے, اور الحمدللہ ایک خود اعتمادی کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے کا آئی ووڈ سے ایک ٹرینڈ آ رہا ہے. اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہ کانفیڈنس اب ہم اپنی عوام میں بھی دیکھ رہے ہیں, اپنی افواج میں بھی دیکھ رہے ہیں, اور اپنی قیادت میں بھی, پولیٹیکل قیادت میں بھی تھوڑی سی امپرومنٹ اس لحاظ سے مجھے تو نظر آ رہی ہے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ رہا ہے اور رہنا بھی چاہتا ہے. اور بہرحال سٹیبل افغانستان، چونکہ افغانستان اس وقت ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے خطے کے لیے، تو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے سٹیبل افغانستان. ہاں لیکن بہرحال میں علی صاحب سے اتفاق کروں گی کہ افغانستان کی جنگ ہم پاکستان میں نہیں لڑنے دے سکتے، اور کسی بھی ریسپانسبل ممبر کو اس ریجن کے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور یہی سوچنا چاہیے کہ ہم مل جل کر ہی یہاں پر امن لا سکتے ہیں، یہاں سے غربت کو ختم کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا محترمہ اور جناب ظفر علی صاحب، آپ دونوں صاحبان کا. اور سمیت ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ آج ساری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی خواندگی کا عالمی دن منایا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے اور افراد کے لیے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ اس بات پر زور دیا جائے کہ ملک میں شرح خواندگی میں اضافے کے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم الف اعلان کے مطابق پاکستان میں اس وقت بھی 10 سال اور اس سے زیادہ عمر کی آبادی میں خواندگی کا تناسب 58% ہے. ہم گفتگو کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز ماہر تعلیم ڈاکٹر عطاءُ الرحمٰن صاحب موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے جو بالکل ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ آج جو ہم یوم خواندگی منا رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر، پاکستان میں اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے؟
ان کو ایک تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. خالی ایک دن منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو مختلف حکومتیں جو آئی ہیں انہوں نے وعدے تو بہت کیے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ تعلیم کو سب سے کم ترجیح ملی ہے مختلف ترجیحات میں، جس کی وجہ سے آپ نے جیسے فرمایا کہ ہماری جو خواندگی ہے وہ تقریباً 58% صرف ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہائی اسکول لیول پر تو تقریباً اس ایج کے جو ہیں وہ 85% جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہائی اسکول ایجوکیشن تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں وہ صرف 2.3 یا 2.4% اپنے جی ڈی پی کا، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے کم ترین 9 ممالک میں شمار ہوتا ہے ہمارا جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے ایز اے پرسینٹیج آف جی ڈی پی. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور بہت سارے جو مسائل پاکستان کے ہیں، اقتصادی مسائل، ٹیررزم، جابلیسنس، فرسٹریشن، اس کے بعد براہ راست تعلق جو ہے وہ تعلیم سے ہے. اور ہمارے لیڈر دراصل یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ آج کی دنیا ہے اور قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم تر ہو گئی ہے. وہی ممالک ترقی کر رہے ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت ان کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے، اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیمی نظام لے کر آئے ہیں. جیسے کہ سنگاپور کی مثال لے لیجئے کہ صرف 55 لاکھ کی آبادی ہے لیکن تقریباً $300 ارب کی ایکسپورٹس ہیں، جبکہ پاکستان کی آبادی جو ہے 220 ملین ہے اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ صرف 21.5 ارب کے لگ بھگ ہیں. تو جب تک ہم ایک علم پر مبنی معیشت، ایک نالج اکانومی کی طرف نہیں بڑھیں گے، جس کے تحت آپ کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم کا معیار بہتر کرنا ہوگا اور تعلیم کو پھیلانا ہوگا، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں، تقریباً 10 کروڑ افراد ایسے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ آبادی میں جن کی عمر 20-22 سال سے کم ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ینگ لوگ ہیں ہمارے ہاں، جو نوجوان لوگ ہیں ہمارے ہاں، اور یہ ایک بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے اگر ہم ان کو صحیح معنوں میں تعلیم دیں اور پھر ان کو پھر استعمال کریں قوم کی ترقی کے لیے. لیکن اس کے لیے آپ کی حکومت کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے، اور جو جن جن ممالک میں ترقی ہوئی ہے ان میں لیڈرشپ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ لی کوان یو سنگاپور میں ہوں، یا جنرل پاک کوریا میں ہوں، یا ڈینگ چائنا میں ہوں، یا مہاتیر محمد ملیشیا میں ہوں. ان سب ممالک میں جو لیڈرشپ رہی ہے اس کی وجہ سے تعلیم پر پھر زور دیا گیا اور ان ممالک نے بہت تیزی سے ترقی کری، اور پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے اگر ہمیں اس غربت کے بھور سے نکل کر عالمی برادری میں عزت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو کہا ہے کہ ایک دن سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے تعلیم, اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کس طرح سے ہونا چاہیے یہ؟
اس کے اندر ایک تو یہ کچھ تجاویز بھی دی تھی حکومت کو کہ اس میں کچھ آپ کو ایسے اقدام لینے پڑیں گے جس سے کے تحت مثلا ایک کمپلسری نیشنل ایجوکیشن سروس, جس کی مراد یہ ہے کہ جو بچے بیچلر یا ماسٹرز کر رہے ہیں یا پھر جو ڈاکٹر ایم بی بی ایس کر رہے ہیں یا دوسرے بھی فیلڈ میں ڈگری لینے سے پہلے ان کو ایک سال کم از کم جو ہے وہ نیشنل سروس بحیثیت استاد کے, لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے شہروں میں اور لڑکے جو ہیں وہ دور دراز گاؤں میں بھی جائیں اور وہاں ایک استاد کے طور پہ کام کریں اور پڑھائیں چھوٹے بچوں کو, کیونکہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے وہ اساتذہ کی ہے. جب تک کہ آپ کے پاس اساتذہ نہیں ہوں گے جب تک آپ تعلیم نہیں پھیلا سکتے, تو ایک قدم تو یہ لے سکتے ہیں. دوسرے, آپ جو کچھ پچھلی حکومتیں نے وعدے کیے ہیں, جیسے کہ موجودہ حکومت نے کہا تھا کہ 4% جی ڈی پی کا, پچھلی حکومت نے کہا تھا 7% جی ڈی پی کا, تو ایک یہ اس پر انفورس کریں کہ وہ سب سے زیادہ ترجیح جو ہے اپنے بجٹ میں تعلیم کی طرف دیں اور وہ پیسہ مختص کریں تاکہ اسکولوں کی حالت بہتر ہو سکے اور معیار بہتر ہو سکے. تیسرے, یہ کرنا ہوگا کہ جو اس وقت آپ نے غریب کے لیے اسکول اور امیر کے لیے اسکول اور آپ نے تفریق کر رکھی ہے, الگ الگ 20 سے زیادہ بورڈز ہیں, ان سب کو ایک یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن لانا ہوگا آپ کو, تاکہ جیسے کہ سری لنکا نے کیا ہے یا بہت سے ممالک نے کیا ہے جس کے تحت انہوں نے معیار بہتر کیا ہے اور ہر ایک کو اپرچونیٹیز دی ہیں کہ ایک اچھی تعلیم آپ دے سکیں اسکول لیول پر, تو یہ بہت اہم ہے. اور چوتھے, میں نے یہ لکھا تھا, پروپوزل بھی دیا تھا کہ گورنمنٹ سرونٹ کے لیے لازمی قرار دینا چاہیے کہ وہ اپنے بچے گورنمنٹ اسکول کو بھجوائیں تاکہ اور قریب ترین گورنمنٹ اسکول کو بھجوائیں. اگر یہی خالی آپ یہ قانون لے کر آ جاتے ہیں تو اس سے پھر سب کا, جتنے حکومتیں آئیں گی اور جتنے سول سرونٹس ہوں گے ان سب کا دلچسپی ہوگی کہ صاحب وہ اسکولوں کا معیار بہتر ہو. اس طرح کے آپ کو اقدام لینے پڑیں گے اور پھر کریٹو تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے اور جو رٹ کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں اس کے لیے آپ کو امتحان کا نظام تبدیل کرنا ہوگا تاکہ ڈائریکٹ کوشچن نہ ہوں بلکہ اگر اصول سمجھ لیے ہوں تو اس کو وہ پھر اپلائی کر سکیں. تو ایک اپروچ, بنیادی تبدیلیاں لانی پڑیں گی پڑھانے میں اور امتحان لینے میں تاکہ بچے جو ہیں ان کا زور اصول سمجھ کر اس کو اپلائی کرنے پر ہو, نہ کہ یہ کہ وہ رٹ کر اور وہ ریپروڈیوس کر دیں امتحان کے اندر. اور ان سب چیزوں میں سب سے اہم جو کردار ہوتا ہے استاد کا ہوتا ہے. استاد کی کوالیفیکیشن, چاہے وہ اسکول کے, چاہے کالج کے, چاہے یونیورسٹی کے, ان کو بہت سخت کرنا ہوگا, ان کو بہت اچھا کرنا ہوگا. جیسے کہ ہم نے یونیورسٹی لیول پہ جب میں چیئرمین تھا ایچ ای سی کا, تو ہم نے اس میں کافی تیزی سے تبدیلیاں لانے کی کوشش کی تھیں, لیکن یہ شروع سے کرنا ہوگا, اسکول لیول اور کالج لیول بھی اس میں شمار ہوگا. تو وہ بہت سب سے اہم قدم جو ہے وہ استاد کی قابلیت ہے, قابل استاد ہوں گے تو خود بخود معیار بہتر ہوگا. اور کالجز جو ہیں وہ اس وقت نظر انداز ہوئے ہوئے ہیں, بہت بری حالت ہے پاکستان میں کالجز کی. کالجز جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے تحت آتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نہیں آتے, تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو ان کو بھی بہتر کرنا ہوگا کیونکہ یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کالجز سے ہی آتے ہیں. تو اکراس دا بورڈ, مطلب پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن, ان سب پر سائملٹینیسلی کام کرنا ہوگا تاکہ آپ کا تعلیم کا معیار بہتر ہو اور اسٹوڈنٹس جو نکلیں وہ پرابلم سالونگ اسکلس ہوں, کریٹو اپروچ ہو تاکہ جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں, نہ کہ صرف امتحان پاس کر کے اور پھر وہ جابس ڈھونڈتے پھریں.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے کئی ملکوں کا ذکر کیا ہے ابھی گفتگو کرتے ہوئے کہ جہاں پر انہوں نے تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی معیشتیں بھی بہتر ہو رہی ہیں, ان کے ایکسپورٹس بھی بہتر ہو رہے ہیں, تو وہ ممالک اپنے جی ڈی پی کا اوسطاً کتنا خرچ کرتے ہیں اور پاکستان میں اگر ہم کمپیئر کریں تو اس کے مقابلے میں کتنا خرچ ہوتا ہے جی ڈی پی کا؟
ملیشیا دیکھیں, ملیشیا جو ہے وہ اپنے جی ڈی پی کا تقریباً 8% تعلیم پہ خرچ کرتا ہے, جو کہ اس کے بجٹ کا تقریباً 30-35% بن جاتا ہے. اکثر ممالک جو ہیں اپنے جی ڈی پی کا 4-5% خرچ کر رہے ہیں, پاکستان صرف 2.4% اپنے جی ڈی پی کا خرچ کر رہا ہے. تو ایک تو اسی وجہ سے ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں بلکہ ان ممالک سے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا جی ڈی پی کا, کیونکہ ایک تو آپ کا جی ڈی پی کم ہے اور دوسرے آپ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ اتنا بھی خرچ کریں گے جی ڈی پی کا جتنے دوسرے ممالک کر رہے ہیں جن کی حالات اقتصادی حالت ہمارے سے بہتر ہے, تو بھی یہ بہت کم ہوگا. لیکن پھر بھی کم از کم اس تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلی حکومت نے 7% کا کیبنٹ میں کمٹ کیا تھا, اور موجودہ حکومت جو پی ایم ایل این ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, انہوں نے اپنے منشور میں 4% کا کمٹمنٹ کیا تھا. لیکن چونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ فیوڈل سسٹم ہے, جاگیردارانہ نظام ہے جو اس نے بہت جکڑ رکھا ہے حکومتوں کو, اور نظام پورا جکڑا ہوا ہے ان کے قبضے میں, اس وجہ سے تعلیم کو کبھی وہ ترجیح نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے, اور پاکستان میں صرف لپ سروس ہوتی رہی ہے. ہم نے صحیح معنوں میں تعلیم پر کبھی زور نہیں دیا.
مگر ڈاکٹر صاحب, اگر پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ ایک طرف دہشت گردی ہے, اس پر ہونے والے اخراجات ہیں, پھر دوسرے معیشت بھی پاکستان کی کچھ بہت اچھی نہیں ہے, ان حالات میں پاکستان اس کی ایکسپورٹس بھی جیسا کہ آپ نے بتایا نہیں ہے, ان حالات میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں؟
جی, ان سب مسائل کا حل آ کے وہیں ایک نقطے پہ رکتا ہے, وہ ہے تعلیم. اگر آپ کو دہشت گردی ختم کرنی ہے تو بھی اگر آپ اچھی تعلیم دیں گے, مدرسوں کا میں جو تعلیم ہو رہی ہے اس کو براڈ بیسڈ کریں گے اور وہاں سائنس اور دوسرے علوم بھی پڑھائیں گے آپ, تو اور پھر اگر آپ کا تعلیمی نظام بہتر ہوگا تو پھر آپ کے پاس صنعت بھی بہتر ہوگی, آپ کی گروتھ بہتر ہوگی, آپ کی جو زراعتی جو پیداوار ہے وہ بڑھے گی, آپ کے لوگوں میں زیادہ شعور پیدا ہوگا, ماحول بہتر ہوگا. تو ہر غربت کو ختم کرنے کا سب سے بہترین علاج, اور یہ جو ہے یہ دنیا میں بہت سارے ممالک میں اس بات کو اپنایا گیا ہے. انسانی تاریخ میں جس تیزی سے چین نے ترقی کری ہے پچھلے 30 سال میں, اس کی مثال نہیں ملتی. آج سے 30-35 سال پہلے چین کہاں تھا اور آج کہاں ہے؟ کیا وجہ؟ وہی, انہوں نے سب سے زیادہ جو زور دیا تعلیم کے اوپر دیا. اور میں 2016 کی بات کر رہا ہوں کہ 2016 میں تقریباً 530,000 اسٹوڈنٹس کو چین نے مغرب بھجوایا, اور پچھلے سال 4.5 لاکھ کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈیز اور پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ کر کے واپس آئے. تو یہ آج کی بات ہے کہ چین اتنی ترقی کے باوجود اتنا انویسٹ کر رہا ہے کہ 5-6 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہر سال آج بھی باہر جا رہے ہیں تاکہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سیکھ کے آئیں اور یہاں اور خدمت کریں اپنے ملک کی. تو جو اگر آپ کو اس غربت کے بھنور سے نکلنا ہے, آپ کو جو ٹیررزم ہے اور دہشت گردی کا ماحول جو پیدا ہو گیا اس سے نکلنا ہے, آپ کو ملک کو ترقی کرنی ہے, تو آپ کو سب سے زیادہ ترجیح قومی ترجیحات میں آپ کو تعلیم کو ہی دینی پڑے گی, اور وہی واحد راستہ ہے ان سب مشکلوں سے آزاد ہونے کا, اور ایک نالج اکانومی کی طرف, ایک مضبوط علم پر مبنی معیشت بنانے کا. اور میں جب میں چیئرمین تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا, تو میں نے ایک روڈ میپ تیار کیا تھا پاکستان کے لیے, جو کہ کیبنٹ نے میرے سے کہا تھا کہ آپ تیار کریں. یہ یونائٹیڈ نیشنز کے فارمیٹ, ڈیلفی کے فارمیٹ کے اوپر ایک تیار کیا تھا, ایک فور سائٹ ایکسرسائز کی تھی. 320 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں ہر سیکٹر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کیا کچھ کرنا چاہیے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا قومی ترقی کے اوپر. اور یہ کیبنٹ نے 30 اگست 2007 کو منظور کیا تھا, اور اس پر عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب, آپ کا ایک انتہائی اہم موضوع, پاکستان کی تعلیم ایک انتہائی اہم موضوع ہے, اس پر آپ نے خیالات کا اظہار کیا. اور سامعین, اب چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے, اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے 5ویں جوہری بجلی گھر کے افتتاح کے حوالے سے.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, सिर्फ आज न्यूज पर।
वेलकम बैक सामईन। जैसा कि आपने खबरों में सुना है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने जुमे को मियांवाली के करीब चश्मा के मुकाम पर चश्मा 4 नामी जौहरी बिजली घर का इफ्तिताह किया है। इस बारे में हम गुफ्तगु करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर समर मुबारक मन साहब, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है हमारे साथ, इसको सुन लेते हैं, इसके बाद डॉक्टर साहब से गुफ्तगु करेंगे।
पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने जुमे को मियांवाली के करीब चश्मा के मकाम पर चश्मा 4 नामी जोहरी बिजली घर का इफ्तिताह कर दिया है। चीन के इश्तराक से कायम किए गए C4 जोहरी बिजली घर से कौमी ग्रिड में 340 मेगावाट बिजली शामिल हो सकेगी। इस इलाके में चीन के तआवुन से तामीर किया जाने वाला ये चौथा जोहरी बिजली घर है। जुमे को चश्मा 4 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था,
ये अमर पूरे पाकिस्तान के लिए बायसे फखर है कि बैनुल अक्वामी इमदाद के बगैर 4 दहाइयों से जायद अरसे पर मुहित कैनूब की महफूज और मुसलसल पैदावारी सलाहियत और चीन के तआवुन से चश्मा में कायम किए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के शानदार रिकॉर्ड ने पाकिस्तान में एक ताकतवर और काबिल अमल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की बुनियाद रख दी है।
डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर को भी और ये पांचवा बिजली घर का इफ्तिताह हो रहा है एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया भर में नाकदीन जौहरी बिजली घरों में होने वाले हादसात के बारे में मुतफक्किर रहते हैं और फुकुशिमा का वाकया हमारे सामने है और ऐसे भी मजीद वाकयात हो सकते हैं, कितनी रैशनल है ये बात कि आप मजीद बिजली जौहरी बिजली घर बनाएं बजाय इसके कि आप अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेज हैं उन पर डिपेंड करें?
जी, बात यह है कि जौहरी बिजली घर बनाने तो किसी ने तर्क नहीं किए। फ्रांस की तकरीबन 70% बिजली बनती है जौहरी बिजली घरों से, चाइना में मजीद और बनती जा रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरोप में बन रही हैं। ये तो अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी हवाई जहाज का एयर क्रैश हो जाए तो एयर फ्लाइट तो नहीं रुक जाती, ये तो एक मस्तनद जरिया है बिजली बनाने का, साफ सुथरा तरीका है। ये अगर कई पुराने बिजली घर जो गलती से समुद्र के किनारे पर बन गए और सुनामी से हिट हो गए या कोई पुराना रिएक्टर जैसा था चेर्नोबिल का, वहां पे बहुत कदीम रिएक्टर था, उसके सेफ्टी सिस्टम खराब हो गए और वो एमरजेंसी में उन्होंने ऑपरेट नहीं किया तो वो रिएक्टर मेल्टडाउन हो गया। अगर ऐसी कोई चीजें हो जाती हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि जदीद टेक्नोलॉजी से नए बिजली घर ना बनाए जाएं जो बहुत महफूज होते हैं, तो वो तो बन रहे हैं और पाकिस्तान की जरूरत भी है बिजली की। और इसका बड़ा फायदा ये है कि जहां पे आपको बिजली चाहिए वहां पे आप बिजली घर लगा लें तो ट्रांसमिशन लाइन्स की कॉस्ट बच जाती है। कराची इतना बड़ा शहर है, वहां पे कनक लगा, ये चश्मा जो पावर प्लांट है वो सेंट्रल पंजाब में लग रहे हैं, वहां से सारे नेशनल ग्रिड करीब है, सारे इंडस्ट्रियल एरियाज को फीड करता है नेशनल ग्रिड हमारा, तो वो एक जरूरत है पाकिस्तान की। और इनका बड़ा फायदा यही है कि ट्रांसमिशन लाइन्स का भी अखराजात नहीं होते।
अच्छा, दूसरे डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो हम एट में बिजली घर बना रहे हैं और जाहिर है कि शॉर्टेज हमारे यहाँ मुस्तकिल बिजली की, जबकि हम अल्टरनेट जो रिसोर्सेज है उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका सबब क्या है कि बिजली घर भी बन रहे हैं और शॉर्टेज जो है वो खत्म नहीं हो रही है?
देखिए, अगर आप 3-4 साल पहले पीछे चले गए जब ये हुकूमत का आगाज हुआ है तो इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ, यहाँ पर तकरीबन 10-12 घंटे रोज की लोड शेडिंग होती थी और जो इलाके हैं सेमी रूरल इलाके हैं वहां पे होती थी 16 घंटे तक, और जो बिल्कुल विलेजेस हैं वहां पे 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। आज मैक्सिमम लोड शेडिंग जो हो रही है वो तकरीबन 6-8 घंटे हो रही है विलेजेस के एरिया में। इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ, मुझे नहीं याद कितने दिन गुजर गए कि कभी यहाँ बिजली बंद हुई हो। तो ये अब इस साल नवंबर में मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का वादा है कि बिजली जो है वो हम उसमें खुद कफील हो जाएंगे और लोड शेडिंग कतन भी नहीं होगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इस वक्त आप तकरीबन 20,400 मेगावाट बिजली बना रहे हैं और 19,000 کچھ میگا واٹ ڈیمانڈ ہے، تقریباً 1000 میگا واٹ ایکسٹرا بنا رہے ہیں، اور نئے بجلی گھروں کے ساتھ اب یہ کہنا چشمہ 4 آیا ہے، اس سے اور 340 میگا واٹ اب اور ایڈ ہو گئے ہیں، تو اس طرح کرتے کرتے اب یہ اور پاور پلانٹس بھی کمیشن ہوں گی، تو بجلی تو بننی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے، لوگوں کی پر کیپٹا انکم بہتر ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں، الیکٹرک اپلائنسز لوگ خریدتے ہیں، انڈسٹری اور لگتی ہے، تو جس طرح سے ملک ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتا ہے، بجلی کا ڈیمانڈ تو بڑھتا ہی جاتا ہے،
آخری بات جو عام طور پر جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں، جب یہاں پر اس قسم کے ایٹمی جوہری بجلی گھر لگائے جاتے ہیں، تو جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، خاص طور پر جوہری توانائی کا بین الاقوامی جو ادارہ ہے، اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ کچھ انڈر ہینڈ ڈیلنگ تو نہیں ہو رہی. پاکستان کے اس پروگرام کے بارے میں بھی بعض اوقات تو شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، اب کیا صورت حال ہے اس حوالے سے؟
آپ نیوکلیئر ریئیکٹرز کی بات کر رہے ہیں؟
جی
دیکھیں گے تو صرف میرا خیال ہے اس میں ایک عنصر جیلسی کا لگتا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے مغربی دنیا نے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی پاکستان کے ساتھ نیوکلیئر ریئیکٹرز بیچنے کی اور پاکستان کی ریئیکٹرز خریدنے کی، وہ انہوں نے مس کر دی ہے، کیونکہ یہ تو پاکستان میں اتنی بجلی بننے کی، ابھی اور بھی بننی ہے، ریئیکٹرز اور بھی لگنے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک انہوں نے شروع میں امبارگو لگا کے اور بعد میں انڈیا سے وہ امبارگو اٹھا بھی لی، وہ امبارگو لگا کے اور اپنے آپ کو مارکیٹ سے باہر کر دیا ہے، اب یہی کچھ کہنا ہے انہوں نے، اور کیا کہنا ہے کہ یہ انڈر ڈیولپڈ ورلڈ اور یہ ہے وہ ہے، انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کا ورلڈ کہاں سے ہو گئی؟ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے بہت بڑی، پاکستان ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس اسٹیٹ ہے، پاکستان میں پر کیپٹا انکم بہت ترقی کر رہی ہے، ایجوکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی بڑی ہائی ہو گئی ہے ماشاء اللہ، پاکستان وہ سن 60 اور 70 کی دہائی والا پاکستان تو نہیں ہے، اور پاکستان آپ دیکھ لیجیے کہ کینا جب پہلی نیوکلیئر پاور پلانٹ کراچی میں لگی تھی، تو ایک سال کے بعد کینیڈینز نے اس کا فیول بند کر دیا تھا اور کہا تھا اب کراچی کی سڑکیں اندھیری ہو جائیں گی، پاکستان کے پاس پوری کیپیبلٹی ہے ماشاء اللہ، ہیومن ریسورس بڑا انٹیلیجنٹ ہے، پاکستان نے اپنے یورینیم کے ساتھ کینا پر فیول بنا دیا، پاکستان میں فیول پروڈکشن کے لیے فل فلیج فیسلٹیز ہیں، کینا پچھلے تقریباً 40-42 سال سے وہ پاکستانی فیول سے چل رہا ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی مس ایسا کوئی چیز کیلکولیشن نہیں ہوئی کہ اس کی وجہ سے کوئی مس ہیپ ہو جائے، تو وہاں پہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے انسپیکٹرز کو پاکستان والنٹیرلی انوائٹ کرتا ہے اپنی تمام نیوکلیئر پاور پلانٹس کے پیریڈ ان کے اپنے ان کے شیڈول کے مطابق کہ وہ آ کے انسپیکٹ کریں ہماری نیوکلیئر پاور پلانٹس کو کہ وہ آپریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، سیف ہو رہا ہے، اور وہ ہمارے ریئیکٹر صرف بجلی بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کوئی نیوکلیئر ویپنز بنانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی زحمت کا، آپ نے بڑی بڑی زحمت فرمائی ہمارے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے، میں بے انتہا شکر گزار ہوں. اور سامعین اب ہم چلیں گے، آپ سن رہے ہیں کہ برما میں یا میانمار میں جو روہنجا مسلمانوں کے ساتھ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس کے لیے برمی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان، ٹوکیو، دوسرے مسلم ملکوں اور یہاں واشنگٹن میں برمی سفارتخانے کے سامنے، نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سامنے اس سلسلے میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں.
روہنگیا مسلمانوں پر مبینہ مظالم کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے واشنگٹن میں برما کی سفارتخانے کے باہر کیے جا رہے ہیں، جن کا اہتمام امریکی مسلمانوں کے مختلف تنظیموں نے کیا تھا. انہوں نے آج جمعے کو بھی یہ مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. واشنگٹن میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کیئر انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر نہاد اواد نے الزام عائد کیا کہ برما حکومت روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی ضمیر برما کو اس نسل کشی سے روکے. نہاد اواد کہہ رہے ہیں،
from the Trump administration, an action now.
وہ امریکی شہریوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ، منتخب نمائندوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کریں اور ان سے مطالبہ کریں کہ برما حکومت کے خلاف کاروائی کی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جمعے کی نماز کے وقت بھی برما سفارت خانے کے باہر دوبارہ جمع ہوں اور روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، کیونکہ یہ ان کا انسانی فریضہ ہے. انہوں نے میانمار حکومت سے مطالبہ کیا کہ روہنگیا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے، اور انہیں مساوی شہری حقوق دے. مظاہرین نسل کشی من کرو, نسل کشی دہشت گردی ہے اور ہمیں کیا چاہیے, انصاف انصاف کے نعرے لگا رہے تھے. انہوں نے 1.5 سے 2 گھنٹے تک برما سفارت خانے کے اطراف میں مظاہرہ جاری رکھا. مظاہرے کے بعد شرکا ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر تشدد زدہ برمی مسلمانوں کی تصاویر لگی تھیں اور ان کی مبینہ نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ درج تھا. بعض شرکا ہاتھوں میں پاکستانی اور ترکی کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے. اسفر امام, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
سلمان عابد صاحب, برما کی حکومت یہ کہتی ہے کہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اس صورتحال کو, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جو اس وقت دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں؟ کیا یہ صرف بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانا ہے؟
اس میں ہمیں کریڈٹ دینا ہوگا خاص طور پہ سوشل میڈیا کو جو ایک نئے میڈیا کے طور پر, ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے. اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ایشو جو ہے اس نے پوری دنیا میں, نہ صرف مسلمان ملکوں میں بلکہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی ایک جذباتی کیفیت پیدا کی ہے. اور خاص طور پہ جو ویڈیو کلپس چلی ہیں اور جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں, اس سے لوگوں کے اندر ایک جذباتی طور پر ایک رد عمل پیدا آیا جس کا اظہار اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہم اس کے ڈیمونسٹریشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اور اصل میں بات یہ ہے کہ اب یہ بڑا مسئلہ جو ہے نا اتنا آسان نہیں رہا کہ آپ چیزوں کے اندر جو ہے نا چیزوں کو دبا سکیں گے. چیزیں جب ابھر کے آتی ہیں تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں اور نتیجہ دکھاتی ہیں. اور آج دیکھیے کہ جس انداز سے اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے اور پوری دنیا کی توجہ جو ہے اس مسئلے کی طرف آئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس مسئلے کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا عالمی دنیا کو. محض اس کو ایک برما کا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا ہوگا, کیونکہ جو لفظ آپ نے دیکھا, جو ڈیمونسٹریشن آپ نے سنائے ہیں, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نسل کشی کی جا رہی ہے ان کی, تو یہ ایک بہت سنگین قسم کا مسئلہ ہے, اس کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ برما کی حکومت ہو, بنگلہ دیش کی حکومت ہو, سوال یہ ہے کہ اس میں جو ایک مزاحمتی تحریک پیدا ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر, اگر آپ اس کو طاقت کے استعمال کے ساتھ روکنا بھی چاہتے ہیں تو روکیں, لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو نہتے مسلمان ہیں, بچے ہیں, معصوم عورتیں ہیں, بزرگ ہیں, ان کو اس بے دردی کے ساتھ ان کو اذیت کا نشانہ بنایا جائے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ اس پہ سوال اٹھانا شروع کر دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس میں یو این او کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں برما کی اپنی حکومت کا سوچی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, جو نوبل پرائز یافتہ ہیں انہیں بھی اس کے اوپر اپنے آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں اس سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی دنیا میں بڑی متاثر ہوئی ہے. اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک ہیں ان میں جو او آئی سی ہے جس کا رول ہمیں بڑا محدود نظر آتا ہے, ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اسلامی ملکوں میں جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ ایک برج کے طور پر جو ہے نا ایک رول پلے کر سکے, جو انفارچونیٹلی ہم او آئی سی کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں, یو این او کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہیں. خود بنگلہ دیش کی حکومت نے بڑا کوئی مثبت رد عمل اس طرح سے نہیں دیا, ماں سوائے ترکی کی ہمیں انیشیٹو نظر آتے ہیں اور کچھ ایران کا انیشیٹو نظر آتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ مسلم حکمرانوں کے اندر بھی جو بے حسی ہے اس کو بڑا محسوس کیا گیا ہے مسلم دنیا کے اندر, کہ حکمران جو ہے اس کے اوپر اس شدت سے بات نہیں کر رہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو مسلم عوام ہے ان کے اندر بھی ریئیکشن ہے, اور جو غیر مسلم لوگ ہیں, جو ویسٹ کے اندر لوگ موجود ہیں, وہ بھی حیران ہے کہ کس بربریت کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک نئی تقسیم ہے, ایک مسلم دنیا مغربی دنیا کے درمیان اور جو وہاں کے حکمران طبقات ہیں ان کے درمیان جو سوچ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب آپ طاقت کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کوئی کسی جگہ پہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے. تو اب یہ چیلنج ہے عالمی دنیا کے لیے بھی, عالمی انتاروں کے لیے بھی, مسلم دنیا کے لیے بھی, اور خود برما کی حکمرانوں کے لیے بھی, کہ وہ اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالے. طاقت کے ساتھ اس مسئلے کو جب ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے وہ اور زیادہ وائلنس کریٹ کرے گا اور پوری دنیا میں مزید اس کا ریئیکشن جو ہے ایک نیگیٹو طریقے سے دنیا میں پھیلے گا.
مسعود عبدالی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, یونائیٹڈ نیشنز کا رول کتنا اس میں مؤثر ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, السلام علیکم, شکریہ جعفری صاحب. دیکھیے, اس میں اقوام متحدہ کے تعلق سے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اج سے چند ہفتہ پہلے اقوام متحدہ میں جو امریکہ کے سفیر ہیں نکی ہیلی اور انہوں نے اور ترکی کے سفیر نے انہوں نے مل کر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کاؤنسل جو ہے ہیومن رائٹ کاؤنسل, اس سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اس کے کہنے اس کی تحریک پر ہیومن رائٹ کاؤنسل نے ایک وقت بھیجنے کی فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی کا منصوبہ بنایا تھا, لیکن اس کو برما کی حکومت نے ویزا نہیں دیا. और उसके ऊपर यानी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी निकी हेली की, उन्होंने कहा था हम इसको उठाएंगे। इसमें असल में जो मसला एक और है, वो जो कहना नहीं चाहिए लेकिन यानी पाकिस्तान के ताल्लुक से वो ये है कि चीन का किरदार जो है वो भी खासा मशकूक है बर्मा के मामले में, और उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यह है कि ये जो पूरा इलाका है यानी जिसको हम अराकान कहते हैं, जो रोहिंग्या लोगों का इलाका है, ये चाटगाम के जुर्म में खलीज बंगाल के ऊपर है। ये यानी इसकी सबसे अहमियत यह है कि जो बर्मा के चारों बड़े दरिया हैं, यानी ये दरिया नाफ है, कालादान है और तेमरो और मायू, ये सारा का सारा जो है वो वहीं से निकलता है। इसके अलावा ये डीप गहरा समुद्र है, गहरी बंदरगाह है, समुद्र वहां तक आता है, साहिल तक आता है, इसकी वजह से इन्हें गोदी बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। फिर इसी की तह में खासा जो है मादनियात तेल भी पाया जाता है, जिसका सारा ठेका जो है चीनिंग कंपनियों के पास है। तो ये जो मामला शुरू हुआ था वो इस तरह हुआ था, ये मामला तो अराकानी को बहुत पुराना है, उनका कहना यह है बुद्धिस्ट लोगों का कि ये दरअसल बंगाली हैं जो चाटगाम से यहाँ आ गए, इनको अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। जबकि अराकानी का कहना यह है कि हम यहाँ 1450 से आबाद हैं, और उस वक्त जब अराकानी सल्तनत थी यहाँ पर, उस वक्त चाटगाम हमारा हिस्सा था, यानी बजाय इसके कि हम चाटगाम से नहीं आए बल्कि हम यहाँ से लोग चाटगाम गए। लेकिन जाहिर है कि इस बात को यानी ये तनाजा बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर मसला जो है वो यानी मजहबी से ज्यादा माशी है, और ये बड़ा मसला सारी दुनिया में आपको नजर आ रहा है कि बड़ी ताकतों के अपने मफादात होते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रवैया जो है चीन का भी है कि चीन किसी इस मसले को अकवामे मुत्तहिदा में पेश करने की इजाजत नहीं देता, और यानी कहा ही जा रहा है, उसे धमकी दी है कि अगर ये बात सामने आई तो उसको वीटो कर देगा।
वही तो कहा जा रहा है, चीन ने कोई अभी तक इस सिलसिले में कोई बात तो नहीं कही है ऑफिशियली,
नहीं
कोई बात सामने नहीं आई है।
ये देखिए, लेकिन जो बात ये ह्यूमन राइट काउंसिल की जब बात आई थी तो उस वक्त ये उन्होंने निकी हेली ने कही थी ये बात कि हम इसको सलामती काउंसिल के लेवल पर लाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि अगर फर्ज की ह्यूमन राइट कमीशन ने एक फैसला किया है कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा जाएगा तो अरकान इस बात के पाबंद है कि उसको अपने यहाँ बनाए, लेकिन उन्होंने वीजा नहीं दिया उसके, तो इसके बल में जब इसको बात को आगे बढ़ाएंगे तो यानी ये बात गैर सरकारी तौर पर कही जा रही है कि चीन जो है वो इस मामले को अकवामे के लेवल पर नहीं लाना चाहता।
तो बात कही जा रही है ना, फैक्ट तो सामने नहीं आए ना अभी। बहरहाल इसके
डिप्लोमेसी में तो इसी तरह बात चलती है ना। अच्छा। कहते हैं
आप क्या देखते हैं आइंदा चंद दिनों में, इस मसले का कोई हल नजर आता है आपको?
देखिए, इस मसले का हल तो आना चाहिए, इसलिए कि दुनिया भर में जो रिएक्शन हो रहा है इस वक्त, ये मामला सिर्फ अब मुसलमानों का नहीं है, उससे बारे में मुसलमानों का मामला है भी नहीं, ये मामला इंसानियत का है। आप जो है वह 15 लाख अफराद को मुल्क से नहीं निकाल सकते, आप उनकी नस्लकुशी नहीं कर सकते, और जाहिर इसी की वजह से भी इंतहा पसंदी फैलती है, इसी की वजह से दहशतगर्दी को जन्म लेती है। जाहिर है कि वो लोग मायूस हो रहे हैं, मायूस होकर जब वो 14 लाख लोग निकलेंगे वहां से, फिर ये सोशल मीडिया का दौर, ये तस्वीरें आ रही हैं, जाहिर सी बात है कोई भी रिहोश शख्स जो है, अहले दिल जो है, वो उससे नहीं देखी जाती उसे। लेकिन इसमें जो अफसोस की बात हो रही है वो ये हो रही है कि खुद जो यानी अमरीका की क्यादत के लेवल के ऊपर, अब देखें कल कुवैत के अमीर साहब तशरीफ लाए हैं, वहां पर तमाम उमूर पे वह बात हुई, ISS पे बात हुई, उन्होंने ताजियत भी की हार्वी के ऊपर, ये सब बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इसका जिक्र तक नहीं हुआ, ना ट्रंप साहब ने इसका जिक्र किया, ना कुवैत के अमीर ने इस बात का जिक्र किया।
अच्छा,
तो ये बात बड़ी अजीब से लग रही है कि इतने बड़े यानी इतना बड़ा सानहा, इंसानी सानहा वहां पर जन्म ले रहा है, और ये हमारी जो इंसानी क्यादत है, अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, इंसानी हकूक का अलमबरदार है, उसको कम अज कम तशवीश के आधार तो करना चाहिए।
अच्छा सलमान आबिद साहब, एक मेरे पास 30 सेकंड है, ये बताइए कि आपको आपसे कोई हल देखते हैं आइंदा चंद दिनों में?
कोई चंद दिनों में हल नहीं निकल सकेगा, लेकिन अलबत्ता ये इशू जो है एक अच्छे खासा आलमी सतह के ऊपर उजागर होगा और इससे एक नई पॉलिटिक्स जन्म लेगी, और मेरा ख्याल है कि दुनिया के सामने एक मसले के तौर पर तो कम से कम ये आ सकता है, इसका रेजोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं निकल सकेगा।
बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, मसूद अब्दाली साहब, आप दोनों साहिबान का। हम एक ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद हम गुफ्तगु करेंगे माहौलियात की तब्दीली के बारे में।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वेलकम बैक सामईन, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे बर्मा के मुसलमानों के हालत इजहार के बारे में, जिसके बारे में बर्मा की हुकूमत का कहना है कि उन मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, और अब प्रोग्राम के आखिर में हम गुफ्तगू करेंगे माहौलियात की तब्दीली के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूरत हाल है इस वक्त, ख़ास तौर पर अमेरिका में दो बड़े बड़े तूफान आ चुके हैं, जिनमें से पहला ہاروی تھا، اس کے بعد ارما، اور پھر اب آج میکسیکو میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس صدی میں اس سے بڑا زلزلہ کبھی نہیں آیا، تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ کیا یہ ماحولیات کی تبدیلی کا اثر ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ تو کچھ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ٹیلی فون لائنیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہیں. جیسے ہی ہمیں ڈاکٹر غلام رسول اور عادل نجم صاحب سے ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان کے ٹیلی فون نہیں مل پا رہے ہیں. جیسے ہی ملتے ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے. اس دوران ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے لیے بھی میرے خیال میں اس وقت تو ہمارے پروڈیوسر صاحب تیار نہیں ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
ویلکم بیک سامعین. اس وقت تو انفارچونیٹلی ہمارے ٹیلی فون لائنیں تعاون نہیں کر رہی ہیں، اور ہمیں دونوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں جن سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، جن کو آنا تھا، ان کے ٹیلی فون نہیں مل پا رہے ہیں. ہم گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ جو گلوبل سچویشن ہے اس وقت، تو خاص طور پر ماحولیات کے حوالے سے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. موسم تبدیل ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں حالات بدل رہے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا انطباق بھی نظر آتا ہے عملاً. اتنے بڑے بڑے یہاں طوفان آئے ہیں امریکہ میں، شمالی امریکہ میں، پہلے ہاروی، اس کے بعد ارما، اور اب نیو میکسیکو کا اتنا بڑا زلزلہ. ماہرین ماحولیات کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو گرین ہاؤس افیکٹ ہے جس سے ماحولیات تبدیل ہو رہے ہیں، اس کے سبب یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جب تک کہ اس تاثر کو دور نہیں کیا جائے گا، اس کے اثرات سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تو جو ماحول کی تبدیلی ہو رہی ہے، ماحولیات کی تبدیلی جو ہے وہ ہر طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے موسمی حالات کے اوپر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سبب جو بڑے بڑے گلیشیئرس ہیں وہ بھی پگھل رہے ہیں، وہ بھی پانی دریاؤں میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے نئے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جہاں پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں. لیکن اس وقت تو بدقسمتی سے ہمارے ساتھ تو کوئی دونوں ایکسپرٹ جنہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کیا تھا، ان کی ٹیلی فون لائنیں نہیں مل پا رہی ہیں. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اس وقت تو صورتحال ہے میکسیکو میں، وہ بہت زیادہ سنگین ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک کئی اموات اس سلسلے میں ہو چکی ہیں، اور وہاں پر امدادی کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں. اور کہنا یہ ہے کہ جتنا شدید یہ زلزلہ تھا، اتنا پوری گزشتہ صدی میں کوئی شدید اتنا شدید زلزلہ نہیں آیا ہے. اسی طرح سے دو طوفان یعنی ہیلی اور ارما امریکہ میں اور جزائر میں، کیریبین جزائر میں بڑی تباہی مچا چکے ہیں. اور اب اس کے بعد ماہرین موسمیات نے ایک تیسرا ہریکین بھی اسپاٹ کیا ہے, اور اگر وہ ہریکین بھی لینڈ فال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید تباہی ہوگی اور کوئی نہ کوئی صورت ایسی نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ موسمیات کی اس تبدیلی کو روکا جا سکے اور کسی طرح سے ان موسمی اثرات کو جو ساری دنیا پر ہو رہے ہیں رد کیا جا سکے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو موسمی تبدیلیاں ہیں یہ ساری دنیا کے لیے ایک نئی تباہی, نئی مشکل کا پیش خانہ ثابت ہو رہی ہیں. اور سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت تو اب ختم ہو رہا ہے. بدقسمتی سے ہمیں دونوں ماہرین پروفیسر عادل نجم اور ڈاکٹر غلام رسول صاحب جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں, ان سے ہمارا کمٹمنٹ تھا لیکن انفارچونیٹلی ٹیلیفون لائنیں نہیں مل پا رہی ہیں اور کچھ پرابلمس ہیں سسٹم میں, اس لیے ان دونوں صاحبان سے ہماری گفتگو نہیں ہو سکے گی. ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں کہ ہم جو ان کی آرا آپ کے سامنے پیش کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے. ہم نے آج اپنے پروگرام میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے جن میں خاص طور پر پاکستان کے وزیر خارجہ کا چین کا دورہ نئے حالات میں, اور اس کے بعد پاکستان میں ایجوکیشن ڈے کے حوالے سے تھا جس میں ہم نے ڈاکٹر عطا محمد صاحب سے گفتگو کی جو ایک ماہر تعلیم ہے, اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے بھی تعلیم کا عام ہونا بہت ضروری ہے. جس کے بعد پھر ہم نے روہنگا مسلمانوں کی حالت ازار کے بارے میں گفتگو کی. اور سامعین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے, اور ہمارے پروڈیوسر مستقل اس کوشش میں ہے کہ اگر ان دونوں ماہرین میں سے کسی ایک کا بھی نمبر مل جائے تو ان سے گفتگو کر کے ہم اس بارے میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے لا سکیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ٹیلیفون لائنیں ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب وہ ختم ہو رہا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام کے لیے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اس معذرت کے ساتھ کہ ہم انوائرمنٹ کے بارے میں اپنے ماہرین کی آرا آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں, اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سنا جا سکتا ہے اس لنک پر facebook.com/voaurdu. سننا نہ بھولیے ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. پیشکش یاسمین جمیل.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.